اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ویسے تو فارا قاف اگر صرف ہوتا تو کیا ہے، الگ کرنا، تو فرقو الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، را پر شد بھی ہے نا۔ تو جب دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وکانو شیعان، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، تو پھر خود بھی تو الگ الگ ہو گئے نا۔ لست منہم، نہیں ہو تم ان میں سے، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، فی شیء، کسی بھی چیز میں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، فرقے فرقے ہو گئے، تجھ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ ہیں، کیوں، وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں مشرکین ہیں، کیوں، مشرکین جو ہیں انہوں نے بھی اصل دین ابراہیمی میں تبدیلی کی، اور پھر کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ بتوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ آیت کفار کے لیے بھی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اللہ کے دین کو، دین اسلام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر دین اسلام کو چھوڑ کر، اس راستے سے ہٹ کر دوسرے ادیان یا دوسری قوموں کے طور طریقے جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، یعنی مسلمان بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو جو شیعہ لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، فرقے گروہ۔ تو ہر قوم پر یہ لفظ جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ انہوں نے بھی جب اصل دین کو چھوڑا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اگر آج امت مسلمہ جو ہے اس کے حالات پر اگر آپ غور کریں تو یہ دین سے دوری ہی تو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہیں دلوں میں نفرت ہے، حسد ہے، اور آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے، اور بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی یہ مسجد ہے نا، مساجد تک، حالانکہ مسجد صرف ایک اللہ کا گھر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بحثیت مجموعی جو ہیں تمام جو ہے وہ لوگوں پر اس کو جو ہے وہ اس آیت کو لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسے عمل کے لیے اصول کیا سامنے آتا ہے جو بہت اہم ہے، کہ دین سے دوری، اصل دین جو ہے اس کو چھوڑ دینا، صراط مستقیم جو ہے اس کو چھوڑ دینا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان جو ہے خود بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دین، مسجد، اسلام، قرآن، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ سینٹر پلیس ہے، یہ وہ قبلہ ہے، یہ وہ اہم چیز ہے جو سب کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گی تو مشرکین مکہ، جن سے سورۃ الانعام میں بیشتر خطاب کیا گیا ہے، تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنی خواہشات پر ہی تو چلنا چاہتے تھے نا، وہ اپنے خیالات پر، وہ شیطانی وسواس پر چلنا چاہتے تھے، وہ اپنے خاندان کی رسم و رواج کو جو تھے وہ زندہ کرنا چاہتے تھے، کسی چیز میں کو بڑھا دیتے تھے، کسی کو گھٹا دیتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، جیسے شروع میں جو بھی باتیں اہم اہم آئی ہیں اس کا نچوڑ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ میں بھی یہ بہت سے شرک، بدعتیں، خرافات اور غلط چیزیں جو پیدا ہو گئی تھیں، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصول دین کو چھوڑ دیا، اصول دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اپنے خیالات، اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کیا۔ اور جب اپنے خیالات اور اپنی خواہشات پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، شیطان بھی تو مکر و تلبیس سے کام لیتا ہے نا، اس میں پھر شیطانی وسواس اور شیطانی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کیا ہوتا ہے کہ پھر دین جو ہے نا وہ اس کے ہاتھوں سے دور ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ جو پریشان ہے، آج مسلمان جو ذلیل اور خوار ہیں، آج مسلمان جو سوچتے ہیں کہ اس وقت ہم جتنی سخت پریشانی میں ہیں، آج امت مسلمہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، گھروں کو دیکھ لیں، مساجد کو دیکھ لیں، اور جو اسلامی مملکتیں ہیں ان کو دیکھ لیں تو غم کے گہرے بادل ہیں، گمبھیر بادل ہیں جو چھائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، دین کو چھوڑ دینا، دین پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ لست منہم فی شیء، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ تو بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کی توسط سے دین حق کے تمام پیروکاروں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور کیا کہا، کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کہ اصل دین ہمیشہ ایک ہی رہا، ایک اللہ کو الہ مانا جائے، رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق جو ہیں اس میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کسی کو بھی شامل نہ کیا جائے، پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھا جائے، آخرت جو ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور دنیا میں کیسے جینا ہے ان اصولوں پر، ان کلیات پر، اس قرآن پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور تمام نبیوں کو بھی یہی پیغام جو ہے وہ دیا گیا۔ تو یہاں پر جس چیز کا پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ لوگ اہم کو غیر اہم کیوں کر دیتے ہیں، ہے نا، اور غیر اہم کو اہم کیوں کر دیتے ہیں، اور اصولوں کو چھوڑ کر پھر بدعتیں کہاں سے آ جاتی ہیں، جزیات کہاں سے آ جاتی ہیں، فروعی اختلافات میں اضافہ کیوں کر لیتے ہیں، اسی پہ کیوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ تو اگر اس وقت جو ہے، یعنی اس زمانے کے لوگ اگر ایسا کر رہے تھے تو پیارے رسول اور آپ کے ساتھی ان کا یہ کردار نہیں ہو سکتا، اور آج کے دور میں بھی مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ خواہشات نفس کے غلبے سے مغلوب ہو جائیں، یا کسی کی عقیدت میں غلو کریں اور پھر دین بدل دیں، یا دین میں نئی نئی باتیں شامل کریں، یا اپنے عقائد میں وہم، قیاس، اپنے زوم کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلے کر لیں، ہے نا، اسلام کے جو احکامات ہیں اس میں بدعتیں جو ہے وہ تراش لیں۔ تو یہاں پر جو ہے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اصل دین جو ہے، اصلی دین، اس کا پیروکار بنے۔ لست منہم فی شیء، یقیناً تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہاں پہ زور بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس چیز کی طرف متوجہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان سے مجبور ہو جاؤ، یا تم یہ اپنا پریشر تم پہ ڈال دیں، کیونکہ ان کا ایک جتھا ہے، ایک ان کا ایک گروہ ہے۔ آج دنیا میں ہم یہی کہتے ہیں نا، مجبور ہو گئے تو اس لیے دین اسلام جو ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتے، گھروں میں یا شادی بیاہ کے موقع پر، یا کوئی غمی کا موقع آتا ہے، یا دوست احباب کے پریشر میں آ جاتے ہیں، یا سوسائٹی کے پریشر میں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں آپ کا کردار بہت واضح ہونا چاہیے۔ پھر کیا فرمایا؟ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، بس اس کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اور جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے گی تو پھر ہوگا گیا، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ تمہیں بتائے گا، وہی ان کو بتائے گا، بلکہ ثم ينبئهم، وہی ان کو بتائے گا، کیا بتائے گا؟ بما كانوا يفعلون، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا عمل کرتے رہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول مشرکین مکہ کی جو خرافات ہیں، جو ان کی رسمیں ہیں، اللہ کا رسول بھی اور مسلمان جو ہیں وہ اس سے بری ہیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کو ڈراوا دیا جا رہا ہے، یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ بس اللہ کے سپرد ہے، اور وہی ان کو قیامت کے روز جو ہے بتائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ تو یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ ضرور بتائے گا، ینبئهم بما كانوا يفعلون۔ تو بما كانوا يفعلون جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے عمل کیسے تھے، اتنا ہی نہیں ہے کہ بس ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، بلکہ کیا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ ان کو جزا اور سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کا معاملہ، کہ اللہ پوچھے گا اور خوب پوچھے گا. پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی لے کر آئے نیکی تو اس کے لیے ہے دس اسی جیسی. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئات, اور جو آئے گا بدی کے ساتھ, فلا یجزا الا مثلہا, تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. فلا یجزا, پس اس کو جزا دی جائے گی, الا مثلہا, مگر اسی طرح. کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ ایک نیکی لائے گا وہ, اور کتنی ملیں گی؟ عشر امثالہا. یہاں پہ کیا ہے؟ ایک برائی لائے گا تو فلا یجزا, پس نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا, الا مثلہا, مگر اسی جیسا. ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہوگی, ایک ہی اس کی جزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ایک اور اہم حقیقت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں, اور وہ اہم حقیقت اور وہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے جو اعمال آئیں گے میرے پاس تو ان کی جزا اور سزا جو ہے وہ ضرور دی جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و احسان جو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں جو خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا. اور کیا ہے وہ اللہ کا فضل اور احسان؟ کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر جو ہے نا وہ عطا کیا جائے گا, اور یہ ہے کم از کم اجر. ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر جو ہے وہ کئی سو گنا بلکہ ہزاروں لاکھوں گنا تک جو ہے وہ ملے گا, کہ اس کو کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ملٹی پلائی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور آپ جو ہیں ایسی بہت سی باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, جیسے سورۃ آل عمران میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ انسان جو ہے جو انفاق کرتا ہے تو انفاق کا جو اجر ہے وہ کتنا ہے نا؟ کیسے پتا چلا تھا کہ کتنا ہے نا؟ اللہ رب العزت نے بڑا کھلا کھلا بتایا کہ تم میں سے اگر کوئی جو ہے وہ زمین میں ایک دانہ بوتا ہے نا, تو وہ جو ایک دانہ جب بویا تو اس دانے سے ایک بالی آپ نے بوئی, اور اس کے ذریعے ایک بالی پر پھر کتنے اوپر دانے لگتے ہیں نا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو جب پیش کرتا ہے تو کیسی, ہم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں کوئی بھی خرچ کرے تو اللہ اس کو کیسی قبولیت دیتا ہے, اور کتنا کئی گنا اس کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے پیش کرتا ہے. تو آپ وہ گندم کے سٹے والی جو ہے مثال کہ دانہ جو ہے اور پھر اس سے کئی دانے جو ہے وہ نکلنا, تو یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کی کبریائی تو ہے نا, اور یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اتنی زیادہ اس کو پذیرائی دیتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ کتنا ملتا ہے. جیسے ہمیں ایک حدیث قدسی بھی ملتی ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو دس نیکیوں کا ثواب اور اس سے بھی زیادہ, اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کے برابر ملے گی, یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا, اور جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جن سے ساری زمین بھر جائے اور وہ مغفرت کا طالب ہو تو میں اتنی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا, اور جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف بقدر ایک با کے آتا ہوں. اور با الف عین کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو اس کو کہتے ہیں. اور جو شخص میری طرف جھپٹ کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. پھر صحیح بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب عز و جل رحیم ہے, جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ صرف ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے, خواہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے. پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور گناہ کا عمل بھی کرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اس عفو کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان ہی رکھی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ حدیث نا، کہ نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھی گئی، جب نیکی کریں گے تو 10 اور وہ کئی سو گنا بھی ہو سکتی ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت اور اخلاص اس میں کتنا تھا۔ دوسری طرف گناہ کا ارادہ کیا تو اب یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا، ارادہ کر لیا عمل نہیں کیا، اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے کہ اس نے گناہ غلط کام کا ارادہ کیا تھا پھر اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی ایک اس کا نیک کام ہے کہ چھوڑ دینا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر عمل کرے گا تو پھر گناہ کا ایک عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ اس پر لکھا جاتا ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے تو نہیں گناہ لکھا جاتا جب تک کہ اس پر جو ہے وہ عمل نہ کر لے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات جو اتنی رحم کرنے والی ہے، جو اتنی محبت کرنے والی ہے، اور وہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے۔ اور ہم سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اور کئی سو گنا بڑھا چڑھا کر عمل جو ہے وہ ہمارے قبول کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں بھی جو ہے وہ، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ نیکی کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ حسنہ، یہ بھی احسان سے ہے۔ نیکی ہوتی وہ ہے جس میں نیت بھی ٹھیک ہو، جس میں اخلاص بھی ہو، اور جس کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی نہ ہو، بہت اچھے یعنی طریقہ بھی ٹھیک ہو، ہر لحاظ سے جو چیز ٹھیک ہوتی ہے اسی کو جو ہے وہ نیکی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ایک اور اہم چیز پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن نیکیاں کرنے کے بعد بھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا نا۔ تو ہم نے اگر نیکیاں کی ہیں پھر اس کو ضائع کر لیا تو پھر کیسے جائیں گے اللہ کے حضور لے کر؟ قرآن میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو کرنے کے بعد ہم احسان جتلاتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت تیری مدد کی، فلاں وقت تجھے رائڈ دی، تجھے تیری گروسری کی، تیری عادت کی، تجھے کھانا پکا کے دیا، تیرے پر یہ مشکل وقت آیا تھا تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تو آج تم سب بھول گئے۔ تو کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو زبان ہے اس کو لگام نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں جو اعمال صالح نوافل